نمبر دو، اور من جملہ ان دلائل کے جو میرے مسیح موعود ہونے پر دلالت کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے وہ دو نشان ہیں جو دنیا کو کبھی نہیں بھولیں گے، یعنی ایک وہ نشان جو آسمان میں ظاہر ہوا اور دوسرا وہ نشان جو زمین نے ظاہر کیا۔ آسمان کا نشان خسوف کسوف ہے، جو ٹھیک ٹھیک مطابق آیت کریمہ وجمع الشمس والقمر سورۃ القیامہ آیت 10 اور نیز دار قطنی کی حدیث کے موافق رمضان میں واقع ہوا۔ حاشیہ، شوکانی اپنی کتاب توضیح میں لکھتا ہے کہ آثار واردہ جو مسیح اور مہدی کے بارے میں ہیں وہ رفع کے حکم میں ہیں، کیونکہ پیشگوئیوں میں اجتہاد کو راہ نہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ بہت سی پیشگوئیاں مہدی اور مسیح کے بارے میں ایسی ہیں جو باہم تناقض رکھتی ہیں، یا قرآن شریف کے مخالف ہیں، یا سنت اللہ کی ضد ہیں۔ اس صورت میں اگر ان کا رفع بھی ہوتا، تاہم بعض ان میں سے ہرگز قبول کے لائق نہ تھیں۔ ہاں، حسب اقرار شوکانی صاحب، خسوف خسوف کی پیشگوئی بلا شبہ رفع کے حکم میں ہے، بلکہ یہ پیشگوئی مرفوع متصل حدیث سے بھی صدہا درجہ قوی تر ہے، کیونکہ اس نے اپنے وقوع سے اپنی سچائی آپ ظاہر کر دی، اور قرآن شریف نے اس کے مضمون کی تصدیق کی، اور نیز قرآن شریف نے اس کے مقابل کی ایک اور پیشگوئی بیان فرمائی، یعنی اونٹوں کے بیکار ہونے کی پیشگوئی۔ اس زمینی نشان کا ذکر آسمانی نشان یعنی خسوف خسوف کا مصدق ہے، کیونکہ یہ دونوں نشان ایک دوسرے کے مقابل پڑے ہیں، اور ایسے ہی تو رات کے بعد صحیفوں میں اس کی تصدیق موجود ہے، اور یہ مرتبہ ثبوت کا کسی دوسری حدیث مرفوع متصل کو جس کے ساتھ یہ لوازم نہ ہوں حاصل نہیں۔ من ہو، اور زمین کا نشان وہ ہے جس کی طرف یہ آیت کریمہ قرآن شریف کی، یعنی وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ سورۃ التکویر آیت 5 اشارہ کرتی ہے، جس کی تصدیق میں مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، وَيُتْرَكُ الْقِلَاسُ فَلَا يُصَى عَلَيْهَا۔ خسوف کسوف کا نشان تو کئی سال ہوئے جو دو مرتبہ ظہور میں آ گیا، اور اونٹوں کے چھوڑے جانے اور نئی سواری کا استعمال اگرچہ بلاد اسلامیہ میں قریباً 100 برس سے عمل میں آ رہا ہے، لیکن یہ پیشگوئی اب خاص طور پر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی ریل تیار ہونے سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ ریل جو دمشق سے شروع ہو کر مدینہ میں آئے گی وہی مکہ معظمہ میں آئے گی، اور امید ہے کہ بہت جلد اور صرف چند سال تک یہ کام تمام ہو جائے گا۔ تب وہ اونٹ جو 1300 برس سے حاجیوں کو لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے یک دفعہ بیکار ہو جائیں گے، اور ایک انقلاب عظیم عرب اور بلاد شام کے سفروں میں آ جائے گا۔ چنانچہ یہ کام بڑی صورت سے ہو رہا ہے، اور تعجب نہیں کہ 3 سال کے اندر اندر یہ ٹکڑا مکہ اور مدینہ کی راہ کا تیار ہو جائے، اور حاجی لوگ بجائے بدوؤں کے پتھر کھانے کے طرح طرح کے میوے کھاتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچا کریں۔ بلکہ غالباً معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑی ہی مدت میں اونٹ کی سواری تمام دنیا میں سے اٹھ جائے گی، اور یہ پیشگوئی ایک چمکتی ہوئی بجلی کی طرح تمام دنیا کو اپنا نظارہ دکھائے گی، اور تمام دنیا اس کو بچشم خود دیکھے گی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی ریل کا تیار ہو جانا گویا تمام اسلامی دنیا میں ریل کا پھر جانا ہے۔ حاشیہ، چونکہ ریل کا وجود اور اونٹوں کا بیکار ہونا مسیح موعود کے زمانے کی نشانی ہے، اور مسیح کے ایک یہ بھی معنی ہے کہ بہت سیاحت کرنے والا، تو گویا خدا نے مسیح کے لیے اور اس کے نام کے معنی متحقق کرنے کے لیے اور نیز اس کی جماعت کے لیے جو اسی کے حکم میں ہیں، ریل کو ایک سیاحت کا وسیلہ پیدا کیا ہے، تا وہ سیاحتیں جو پہلے مسیح نے 120 برس تک بسد محنت پوری کی تھیں، اس مسیح کے لیے صرف چند ماہ میں وہ تمام سیر و سیاحت میسر آ جائے۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ جیسے اس زمانے کا ایک مامور من اللہ ریل کی سواری کے ذریعے سے خوشی اور آرام سے ایک بڑے حصہ دنیا کا چکر لگا کر اور سیاحت کر کے اپنے وطن میں آ سکتا ہے، یہ سامان پہلے نبیوں کے لیے میسر نہیں تھا۔ اس لیے مسیح کا مفہوم جیسے اس زمانے میں جلد پورا ہو سکتا ہے، کسی دوسرے زمانے میں اس کی نظیر نہیں۔ من ہو، کیونکہ اسلام کا مرکز مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہے، اگر سوچ کر دیکھا جائے تو اپنی کیفیت کی روح سے خسوف خسوف کی پیشگوئی اور اونٹوں کے متروک ہونے کی پیشگوئی ایک ہی درجے پر معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ جیسا کہ خسوف خسوف کا نظارہ کروڑہا انسانوں کو اپنا گواہ بنا گیا ہے، ایسا ہی اونٹوں کے متروک ہونے کا نظارہ بھی ہے، بلکہ یہ نظارہ خسوف خسوف سے بڑھ کر ہے، کیونکہ خسوف خسوف صرف 2 مرتبہ ہو کر اور صرف چند گھنٹے تک رہ کر دنیا سے گزر گیا، مگر اس نئی سواری کا نظارہ جس کا نام ریل ہے ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ پہلے اونٹ ہوا کرتے تھے۔ ذرا اس وقت کو سوچو کہ جب مکہ معظمہ سے کئی لاکھ آدمی ریل کی سواری میں ایک حیط مجموعی میں مدینہ کی طرف جائے گا یا مدینہ سے مکہ کی طرف آئے گا، تو اس نئی طرز کے قافلے میں عین اس حالت میں جس وقت کوئی اہل عرب یہ آیت پڑھے گا کہ وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ، سورہ تکویر آیت 5، یعنی یاد کر وہ زمانہ جب کہ اونٹنیاں بیکار کی جائیں گی اور ایک حملدار اونٹنی کا بھی قدر نہ رہے گا، جو اہل عرب کے نزدیک بڑی قیمتی تھی۔ اور یا جب کوئی حاجی ریل پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف جاتا ہوا یہ حدیث پڑھے گا، وَيُتْرَكَ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، یعنی مسیح موعود کے زمانے میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور ان پر کوئی سوار نہ ہوگا، تو سننے والے اس پیش گوئی کو سن کر کس قدر وجد میں آئیں گے اور کس قدر ان کا ایمان قوی ہوگا۔ جس شخص کو عرب کی پرانی تاریخ سے کچھ واقفیت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اونٹ اہل عرب کا بہت پرانا رفیق ہے، اور عربی زبان میں ہزار کے قریب اونٹ کا نام ہے، اور اونٹ سے اس قدر قدیم تعلقات اہل عرب کے پائے جاتے ہیں کہ میرے خیال میں 20,000 کے قریب عربی زبان میں ایسا شعر ہوگا جس میں اونٹ کا ذکر ہے۔ اور خدا تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ کسی پیش گوئی میں اونٹوں کے ایسے انقلاب عظیم کا ذکر کرنا اس سے بڑھ کر اہل عرب کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لیے اور پیش گوئی کی عظمت ان کی طبیعتوں میں بٹھانے کے لیے اور کوئی راہ نہیں۔ اسی وجہ سے یہ عظیم الشان پیش گوئی قرآن شریف میں ذکر کی گئی ہے، جس سے ہر ایک مومن کو خوشی سے اچھلنا چاہیے کہ خدا نے قرآن شریف میں آخری زمانے کی نسبت، جو مسیح موعود اور یاجوج ماجوج اور دجال کا زمانہ ہے، یہ خبر دی ہے کہ اس زمانے میں یہ رفیق قدیم عرب کا، یعنی اونٹ جس پر وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جاتے تھے اور بلاد شام کی طرف تجارت کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے ان سے الگ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کس قدر روشن پیش گوئی ہے! یہاں تک کہ دل چاہتا ہے کہ خوشی سے نعرے ماریں، کیونکہ ہماری پیاری کتاب اللہ قرآن شریف کی سچائی اور من جانب اللہ ہونے کے لیے یہ ایک ایسا نشان دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے کہ نہ تو ریت میں ایسی بزرگ اور کھلی کھلی پیش گوئی پائی جاتی ہے، اور نہ انجیل میں، اور نہ دنیا کی کسی اور کتاب میں۔ ہندوؤں کے ایک پنڈت دیانند نام نے ناحق فضولی کے طور پر کہا تھا کہ وید میں ریل کا ذکر ہے، یعنی پہلے زمانے میں آریہ ورت ملک ہند میں ریل جاری تھی، مگر جب ثبوت مانگا گیا تو بجز بہودہ باتوں کے اور کچھ جواب نہ تھا۔ اور دیانند کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وید میں پیش گوئی کے طور پر ریل کا ذکر ہے، کیونکہ دیانند اس بات کا معترف ہے کہ وید میں کوئی پیش گوئی نہیں، بلکہ اس کا صرف یہ مطلب تھا کہ ہندوؤں کے عہد سلطنت میں بھی یورپ کے فلاسفروں کی طرح ایسے کاریگر موجود تھے، اور اس زمانے میں بھی ریل موجود تھی، یعنی ہمارے بزرگ بھی انگریزوں کی طرح کئی صنعتیں ایجاد کرتے تھے۔ لیکن قرآن شریف یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ کسی زمانے میں ملک عرب میں ریل موجود تھی، بلکہ آخری زمانے کے لیے ایک عظیم الشان پیش گوئی کرتا ہے کہ ان دنوں میں ایک بڑا انقلاب ظہور میں آئے گا، اور اونٹوں کی سواری بیکار ہو جائے گی، اور ایک نئی سواری دنیا میں پیدا ہو جائے گی جو اونٹوں سے مستغنی کر دے گی۔ یہ پیش گوئی، جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، جو مسیح موعود کے زمانے کی علامت بیان کی گئی ہے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش گوئی کو قرآن شریف کی اس آیت سے ہی استنباط کیا ہے، یعنی وَإِذَا الْعِشَارُ اُطِّلَتْ سے۔ یاد رہے کہ قرآن شریف میں دو قسم کی پیش گوئیاں ہیں، ایک قیامت کی اور ایک زمانہ آخری کی۔ مثلا جیسے یاجوج ماجوج کا پیدا ہونا اور ان کا تمام ریاستوں پر فائق ہونا، یہ پیش گوئی آخری زمانے کے متعلق ہے، اور حدیث مسلم نے پیش گوئی یترک القلاصوں میں صاف تشریح کر دی ہے اور کھول کر بیان کر دیا ہے کہ مسیح کے وقت میں اونٹ کی سواری ترک کر دی جائے گی۔ نمبر 3، تیسری دلیل جو دلائل گزشتہ مذکورہ کی طرح وہ بھی قرآن شریف سے ہی مستنبط ہے، سورہ فاتحہ کی اس آیت کی بنا پر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اے ہمارے خدا، ہمیں وہ سیدھی راہ عنایت کر جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرا انعام ہے، اور بچا ہم کو ان لوگوں کی راہ سے جن پر تیرا غضب ہے اور جو راہ کو بھول گئے ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اسلام کے تمام اکابر اور ائمہ کے اتفاق سے مغضوب علیہم سے مراد یہودی لوگ ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اور قرآن شریف کی آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا الخ سے ثابت ہوتا ہے کہ یہودیوں کے مغضوب علیہم ہونے کی بڑی وجہ جس کی سزا ان کو قیامت تک دی گئی اور دائمی ذلت اور محکومیت میں گرفتار کیے گئے یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ کے نشان بھی دیکھ کر پھر بھی پورے عناد اور شرارت اور جوش سے ان کی تکفیر اور توہین اور تفسیق اور تکذیب کی اور ان پر ان کی والدہ صدیقہ پر جھوٹے الزام لگائے، جیسا کہ آیت وجائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ سورہ آل عمران آیت 56 سے سری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ کی معقومیت جیسی اور کوئی ذلت نہیں اور دائمی ذلت کے ساتھ دائمی عذاب لازم پڑا ہوا ہے۔ اور اسی آیت کی تائید ایک دوسری آیت کرتی ہے جو جز نمبر 9 سورہ آراف میں ہے، اور وہ یہ ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ سورۃ الاعراف آیت 168۔ یعنی خدا نے یہود کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسے بادشاہ ان پر مقرر کرتا رہے گا جو انواع و اقسام کے عذاب ان کو دیتے رہیں گے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑی وجہ یہود کے مغضوب علیہم ہونے کی یہی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سخت ایذا دی، ان کی تکفیر کی، ان کی تفسیق کی، ان کی توہین کی، ان کو مصلوب قرار دیا تا وہ نعوذ باللہ لعنتی قرار دیے جائیں، اور ان کو اس حد تک دکھ دیا کہ حسب منطوق آیت و قولہم ملا مریم بہتانا عظیما سورۃ النساء آیت 157 ان کی ماں پر بھی سخت بہتان لگایا۔ حاشیہ، جیسا کہ شریر مخالفوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر بہتان لگایا، اسی طرح میری بیوی کی نسبت شیخ محمد حسین اور اس کے دلی دوست جعفر زٹلی نے محض شرارت سے گندی خوابیں بنا کر سراسر بے حیائی کی راہ سے شائع کیں، اور میری دشمنی سے اس جگہ وہ لحاظ اور ادب بھی نہ رہا جو اہل بیت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامن خواتین سے رکھنا چاہیے۔ مولوی کہلانا اور یہ بے حیائی کی حرکات، افسوس ہزار افسوس، یہی وہ بے جا حرکت تھی جس پر مسٹر جے ایم ڈوئی صاحب، بہادر آئی سی ایس، سابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ضلع گرداسپور نے مولوی محمد حسین کو چشم نمائی کی تھی اور آئندہ ایسی حرکات سے روکا تھا۔ منہو، غرض جس قدر ایذا کی قسمیں ہو سکتی ہیں کہ تکذیب کرنا، گالیاں دینا اور افتراء کے طور پر کئی تہمتیں لگانا اور کفر کا فتویٰ دینا اور ان کی جماعت کو متفرق کرنے کے لیے کوشش کرنا اور حکام کے حضور میں ان کی نسبت جھوٹی مخبریاں کرنا اور کوئی دقیقہ توہین کا نہ چھوڑنا اور بالآخر قتل کے لیے آمادہ ہونا، یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہود بد قسمت سے ظہور میں آیا۔ اور آیت وجائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ سورہ آل عمران آیت 56 کو غور سے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آیت ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ سورۃ البقرہ آیت 62 کی سزا بھی حضرت مسیح کی ایذا کی وجہ سے ہی یہود کو دی گئی ہے، کیونکہ آیت موصوفہ بالا میں یہود کے لیے یہ دائمی وعید ہے کہ وہ ہمیشہ معقومیت میں جو ہر ایک عذاب اور ذلت کی جڑ ہے زندگی بسر کریں گے، جیسا کہ اب بھی یہود کی ذلت کے حالات کو دیکھ کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب تک خدا تعالیٰ کا وہ غصہ نہیں اترا جو اس وقت بھڑکا تھا جبکہ اس وجیہ نبی کو گرفتار کرا کر مصلوب کرنے کے لیے کھوپری کے مقام پر لے گئے تھے، اور جہاں تک بس چلا تھا ہر ایک قسم کی ذلت پہنچائی تھی اور کوشش کی گئی تھی کہ وہ مصلوب ہو کر تو ریت کی نصوص صریحہ کی روح سے ملعون سمجھا جائے اور اس کا نام ان میں لکھا جائے جو مرنے کے بعد تحت الثریٰ کی طرف جاتے ہیں اور خدا کی طرف ان کا رفع نہیں ہوتا۔ غرض جبکہ یہ مقدمہ قرآن شریف کے نصوص صریحہ سے ثابت ہو گیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مغضوب علیہم کا پرغضب خطاب جو یہودیوں کو دیا گیا، یہ ان یہودیوں کو خطاب ملا تھا جنہوں نے شرارت اور بے ایمانی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان پر کفر کا فتویٰ لکھا اور ہر ایک طرح سے ان کی توہین کی اور ان کو اپنے خیال میں قتل کر دیا اور ان کے رفع سے انکار کیا بلکہ ان کا نام لعنتی رکھا۔ تو اب اس جگہ تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کیوں مسلمانوں کو یہ دعا سکھلائی، بلکہ قرآن شریف کا افتتاح بھی اسی دعا سے کیا، اور اس دعا کو مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ورد لازمی اور وظیفہ دائمی کر دیا کہ پانچ وقت قریباً 90 کروڑ مسلمان مختلف دیار اور بلاد میں یہی دعا اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور باوجود بہت سے اختلافات کے جو ان میں اور ان کے نماز کے طریق میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی فرقہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی نماز میں یہ دعا نہ پڑھتا ہو۔ حاشیہ: تحقیقات کے روح سے یہی تعداد مسلمانوں کی ہے، یعنی 90 کروڑ مسلمانوں کی مردم شماری صحت کو پہنچی ہے۔ انگریزوں کے مورخ عرب کے مختلف حصوں کی مردم شماری اور ایسا ہی بلاد شام اور بلاد روم کی مردم شماری کی تعداد صحت سے دریافت نہیں کر سکے، اور افریقہ اور چین کی اسلامی آبادیاں شاید نظر انداز ہی رہیں۔ لہذا جو کچھ عیسائی مردم شماری میں اہل اسلام کی میزان دکھائی گئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ہرگز صحیح نہیں ہے۔ منہ: اس سوال کا جواب خود قرآن شریف نے اپنے دوسرے مقامات میں دے دیا ہے، مثلاً جیسا کہ آیت کا مستخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56 سے سری اور صاف طور پر سمجھا جاتا ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یعنی جبکہ مماثلت کی ضرورت کی وجہ سے واجب تھا کہ اس امت کے خلیفوں کا سلسلہ ایک ایسے خلیفہ پر ختم ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل ہو، تو من جملہ وجوہ مماثلت کے ایک یہ وجہ بھی ضروری الوقوع تھی کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کے فقیہ اور مولوی ان کے دشمن ہو گئے تھے اور ان پر کفر کا فتویٰ لکھا تھا اور ان کو سخت سخت گالیاں دیتے اور ان کی اور ان کی پردہ نشین عورتوں کی توہین کرتے اور ان کے ذاتی نقص نکالتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کو لانتی ثابت کریں، ایسے ہی اسلام کے مسیح موعود پر اس زمانے کے مولوی کفر کا فتویٰ لکھیں اور اس کی توہین کریں اور اس کو بے ایمان اور لانتی قرار دیں اور گالیاں دیں اور اس کے پرائیویٹ امور میں دخل دیں اور طرح طرح کے اس پر افتراء کریں اور قتل کا فتویٰ دیں، پس چونکہ یہ امت مرحومہ ہے اور خدا نہیں چاہتا کہ ہلاک ہوں، اس لیے اس نے یہ دعا غیر المغضوب علیہم کی سکھلا دی اور اس کو قرآن میں نازل کیا، اور قرآن اسی سے شروع ہوا اور یہ دعا مسلمانوں کی نمازوں میں داخل کر دی تاکہ وہ کسی وقت سوچیں اور سمجھیں کہ کیوں ان کو یہود کی اس سیرت سے ڈرایا گیا، جس سیرت کو یہود نے نہایت برے طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا تھا۔ یہ بات صاف طور پر سمجھ آتی ہے کہ اس دعا میں جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی گئی ہے، فرقہ غیر المغضوب علیہم سے مسلمانوں کا بظاہر کچھ بھی تعلق نہ تھا، کیونکہ جبکہ قرآن شریف اور احادیث اور اتفاق علماء اسلام سے ثابت ہو گیا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور یہود بھی وہ جنہوں نے حضرت مسیح کو بہت ستایا اور دکھ دیا اور ان کا نام کافر اور لعنتی رکھا تھا اور ان کے قتل کرنے میں کچھ فرق نہیں کیا تھا اور توہین کو ان کی مستورات تک پہنچا دیا تھا، تو پھر مسلمانوں کو اس دعا سے کیا تعلق تھا اور کیوں یہ دعا ان کو سکھلائی گئی؟ اب معلوم ہوا کہ یہ تعلق تھا کہ اس جگہ بھی پہلے مسیح کی مانند ایک مسیح آنے والا تھا اور مقدر تھا کہ اس کی بھی ویسی ہی توہین اور تکفیر ہو، لہٰذا یہ دعا سکھلائی گئی جس کے یہ معنی ہیں کہ اے خدا ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھ کہ ہم تیرے مسیح موعود کو دکھ دیں اور اس پر کفر کا فتویٰ لکھیں اور اس کو سزا دلانے کے لیے عدالتوں کی طرف کھینچیں اور اس کی پاک دامن اہل بیت کی توہین کریں اور اس پر طرح طرح کے بہتان لگائیں اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیں۔ غرض صاف ظاہر ہے کہ یہ دعا اس لیے سکھلائی گئی کہ تا قوم کو اس یادداشت کے پرچے کی طرح، جس کو ہر وقت اپنی جیب میں رکھتے ہیں یا اپنی نشست گاہ کی دیوار پر لگاتے ہیں، اس طرف توجہ دی جائے کہ تم میں بھی ایک مسیح موعود آنے والا ہے اور تم میں بھی وہ مادہ موجود ہے جو یہودیوں میں تھا۔ غرض اس آیت پر ایک محققانہ نظر کے ساتھ غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک پیشگوئی ہے جو دعا کے رنگ میں فرمائی گئی، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ حسب وعدہ کا مستخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56، آخری خلیفہ اس امت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں آئے گا۔ حاشیہ: ہم اپنی کتابوں میں بہت جگہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ عاجز جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے رنگ میں بھیجا گیا ہے، بہت سے امور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہے، یہاں تک کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ایک ندرت تھی، اس عاجز کی پیدائش میں بھی ایک ندرت ہے، اور وہ یہ کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، اور یہ امر انسانی پیدائش میں نادرات سے ہے، کیونکہ اکثر ایک ہی بچہ پیدا ہوا کرتا ہے، اور ندرت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ حضرت مسیح کا بغیر باپ پیدا ہونا بھی امور نادرہ میں سے ہے، خلاف قانون قدرت نہیں ہے، کیونکہ یونانی، مصری، ہندی طبیبوں نے اس امر کی بہت سی نظریں لکھی ہیں کہ کبھی بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بحکم قادر مطلق ان میں دونوں قوتیں عاقدہ اور منعقدہ پائی جاتی ہیں، اس لیے دونوں خاصیتیں ذکر اور انثیٰ کی ان کے تخم میں موجود ہوتی ہیں۔ یونانیوں نے بھی ایسی پیدائشوں کی نظیریں دی ہیں اور ہندوؤں نے بھی نظیریں دی ہیں، اور ابھی حال میں مصر میں جو طبی کتابیں تالیف ہوئی ہیں ان میں بھی بڑی تحقیق کے ساتھ نظیروں کو پیش کیا ہے۔ ہندوؤں کی کتابوں کے لفظ چندر بنسی اور سورج بنسی درحقیقت انہی امور کی طرف اشارات ہیں۔ بس اس قسم کی پیدائش صرف اپنے اندر ایک ندرت رکھتی ہے، جیسے توم میں ایک ندرت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بغیر باپ پیدا ہونا ایک ایسا امر فوق العادت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصیت رکھتا ہے۔ اگر یہ امر فوق العادت ہوتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہی مخصوص ہوتا تو خدا تعالیٰ قرآن شریف میں اس کی نظیر جو اس سے بڑھ کر تھی کیوں پیش کرتا اور کیوں فرماتا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، سورہ آل عمران آیت 60۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم کی مثال کہ خدا نے اس کو مٹی سے جو تمام انسانوں کی ماں ہے پیدا کیا اور اس کو کہا کہ ہو جا، تو وہ ہو گیا، یعنی جیتا جاگتا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی امر کی نظیر پیدا ہونے سے وہ امر بے نظیر نہیں کہلا سکتا، اور جس شخص کے کسی عارضہ ذاتی کی کوئی نظیر مل جائے تو پھر وہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفت مجھ سے مخصوص ہے۔ اسی مضمون کے لکھنے کے وقت خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یلاش خدا کا ہی نام ہے، یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کو اس صورت پر قرآن اور حدیث میں نہیں پایا اور نہ کسی لغت کی کتاب میں دیکھا۔ اس کے معنی میرے پر یہ کھولے گئے کہ یا لا شریکا، اس نام کے الہام سے یہ غرض ہے کہ کوئی انسان کسی ایسی قابل تعریف صفت یا اسم یا کسی فعل سے مخصوص نہیں ہے جو صفت یا اسم یا فعل کسی دوسرے میں نہیں پایا جاتا۔ یہی سر ہے جس کی وجہ سے ہر ایک نبی کی صفات اور معجزات اضلال کے رنگ میں اس کی امت کے خاص لوگوں میں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے جوہر سے مناسبت تامہ رکھتے ہیں، تا کسی خصوصیت کے دھوکہ میں جو حلا امت کے کسی نبی کو لا شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ سخت کفر ہے جو کسی نبی کو یلاش کا نام دیا جائے۔ کسی نبی کا کوئی معجزہ یا اور کوئی خارق عادت امر ایسا نہیں ہے جس میں ہزار ہا اور لوگ شریک نہ ہوں۔ خدا کو سب سے زیادہ اپنی توحید پیاری ہے، توحید کے لیے تو یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام کا خدا عز و جل نے زمین پر قائم کیا۔ پس اگر خدا کا یہ منشا تھا کہ بعض صفات ربوبیت سے بعض انسانوں کو مخصوص کیا جائے تو پھر کیوں اس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تعلیم کی، جس کے لیے عرب کے میدانوں میں ہزارہا مخلوق پرستوں کے خون بہائے گئے۔ پس اے دوستو، اگر تم چاہتے ہو کہ ایمان کو شیطان کے ہاتھ سے بچا کر آخری سفر کرو تو کسی انسان کو فوق العادت خصوصیت سے مخصوص مت کرو، کہ یہی وہ گندا چشمہ ہے جس سے شرک کی نجاستیں جوش مار کر نکلتی ہیں اور انسانوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ پس تم اس سے اپنے آپ کو اور اپنی ذریت کو بچاؤ کہ تمہاری نجات اسی میں ہے۔ اے عقل مندو، ذرا سوچو کہ اگر مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1900 برس سے دوسرے آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں اور باوجود کے فوت شدہ روحوں کو جا ملے اور حضرت یحییٰ کے زانوں بزانوں ہم نشین ہو گئے، پھر بھی اسی جہان میں ہیں، اور کسی آخری زمانے میں جو گویا اس امت کی ہلاکت کے بعد آئے گا آسمان پر سے اتریں گے، تو شرک سے بچنے کے لیے ایسی فوق العادت صفت کی کوئی نظیر تو پیش کرو، یعنی کسی ایسے انسان کا نام لو جو قریباً 2000 برس سے آسمان پر چڑھا بیٹھا ہے اور نہ کھاتا نہ پیتا نہ سوتا اور نہ کوئی اور جسمانی خاصہ ظاہر کرتا، اور پھر مجسم ہے اور روحوں کے ساتھ بھی ایسا ملا ہوا ہے کہ گویا ان روحوں میں ایک روح ہے، اور پھر دنیاوی زندگی میں بھی کچھ فطور نہیں، اس جہان میں بھی ہے اور اس جہان میں بھی، گویا دونوں طرف اپنے دو پیر پھیلا رکھے ہیں۔ حاشیہ در حاشیہ، ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ حضرت مسیح کو اتنی بڑی خصوصیت آسمان پر زندہ چڑھنے اور اتنی مدت تک زندہ رہنے اور پھر دوبارہ اترنے کی جو دی گئی ہے، اس کے ہر ایک پہلو سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، اور خدا تعالیٰ کا ایک بڑا تعلق جس کا کچھ حد و حساب نہیں حضرت مسیح سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 برس تک بھی عمر نہ پہنچی، مگر حضرت مسیح اب قریباً 2000 برس سے زندہ موجود ہیں، اور خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات الارض کی نجاست کی جگہ تھی، مگر حضرت مسیح کو آسمان پر جو بہشت کی جگہ اور فرشتوں کی ہمسائیگی کا مکان ہے بلا لیا۔ اب بتلاؤ محبت کس سے زیادہ کی، عزت کس کی زیادہ کی، قرب کا مکان کس کو دیا، اور پھر دوبارہ آنے کا شرف کس کو بخشا؟ منہ ہو۔ بقیہ حاشیہ، اس جہان میں بھی ہے اور اس جہان میں بھی، گویا دونوں طرف اپنے دو پیر پھیلا رکھے ہیں، ایک پیر دنیا میں اور دوسرا پیر فوت شدہ روحوں میں۔ اور دنیاوی زندگی بھی عجیب کہ باوجود اس قدر امتداد مدت کے کھانے پینے کی محتاج نہیں اور نیند سے بھی فارغ ہے، اور پھر آخری زمانے میں بڑے کر و فر اور جلالی فرشتوں کے ساتھ آسمان پر سے اترے گا، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات میں نہ چڑھنا دیکھا گیا اور نہ اترنا، مگر حضرت مسیح کا اترنا دیکھا جائے گا۔ تمام مولویوں کے روبرو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اترے گا۔ پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ مسیح نے وہ کام دکھلائے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اصرار مخالفوں کے دکھلا نہ سکے۔ بار بار قرآنی اعجاز کا ہی حوالہ دیا، بقول تمہارے مسیح سچ مچ مردوں کو زندہ کرتا رہا، شہر کے لاکھوں انسان ہزاروں برسوں کے مرے ہوئے زندہ کر ڈالے، ایک دفعہ شہر کا شہر زندہ کر دیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مکھی بھی زندہ نہ کی۔ اور پھر مسیح نے بقول تمہارے ہزارہا پرندے بھی پیدا کیے، اور اب تک کچھ خدا کی مخلوقات اور کچھ اس کی مخلوقات دنیا میں موجود ہے، اور ان تمام فوق العادت کاموں میں وہ وحدہ لا شریک ہے، بلکہ بعض امور میں خدا سے بڑا ہوا ہے۔ حاشیہ در حاشیہ، خدا سے بڑا ہوا اس طرح پر کہ خدا تو نو مہینے میں انسان کا بچہ پیدا کرتا ہے، اور ہر ایک حیوان کی پیدائش کچھ نہ کچھ مہلت چاہتی ہے، مگر مسیح کی یہ عجیب خالقیت کئی درجہ خدا کی خالقیت سے بڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مسیح کا یہ کام تھا کہ فی الفور ایک مٹی کا جانور بنایا، اور پھونک مارتے ہی وہ زندہ ہو کر اڑنے لگا اور خدا کے پرندوں میں جا ملا۔ میں نے ایک دفعہ ایک غیر مقلد سے جو اہل حدیث کہلاتے ہیں پوچھا کہ جب کہ بقول تمہارے حضرت مسیح نے ہزارہا پرندے بنائے، تو کیا تم ان دو قسم کے پرندوں میں کچھ فرق کر سکتے ہو کہ مسیح کے کون سے ہیں اور خدا کے کون سے؟ اس نے جواب دیا کہ آپس میں مل گئے ہیں، اب کیوں کر فرق ہو سکتا ہے؟ اس اعتقاد سے نعوذ باللہ خدا تعالیٰ بھی دھوکہ باز ٹھہرتا ہے کہ اپنے بندوں کو تو حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ بناؤ، اور پھر آپ حضرت مسیح کو ایسا بڑا شریک اور حصے دار بنا دیا کہ کچھ تو خدا کی مخلوقات اور کچھ حضرت مسیح کی مخلوقات ہے، بلکہ مسیح خدا کے باعث بعد الموت میں بھی شریک اور علم غیب میں بھی شریک۔ کیا اب بھی نہ کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بقیہ حاشیہ، اور اس کی پیدائش کے وقت میں شیطان نے بھی اس کو مس نہیں کیا، مگر دوسرے تمام پیغمبروں کو مس کیا۔ وہ قیامت کو بھی اپنا کوئی گناہ نہیں بتلائے گا، مگر دوسرے تمام نبی گناہوں میں مبتلا ہوں گے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ میں معصوم ہوں۔ اب بتلاؤ کہ اس قدر خصوصیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جمع کر کے کیا ان مولویوں نے حضرت عیسیٰ کو خدائی کے مرتبے تک نہیں پہنچایا، اور کیا کسی حد تک پادریوں کے دوش بدوش نہیں چلے، اور کیا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو وعدہ لا شریک کا مرتبہ دینے میں کچھ فرق کیا ہے؟ مگر مجھے خدا نے اس تجدید کے لیے بھیجا ہے کہ میں لوگوں پر ظاہر کروں کہ ایسا خیال کرنا کفر اور صریح کفر اور سخت کفر ہے، بلکہ اگر واقعی طور پر حضرت مسیح نے کوئی معجزہ دکھلایا ہے، یا کوئی اعجازی صفت حضرت موصوف نے کسی قول یا فعل یا دعا یا توجہ میں پائی جاتی ہے، تو بلا شبہ وہ صفت کروڑہا اور انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ومن انکر بہ فقد کفر واغضب ربہ اللہ اکبر، واللہ تفرد بتوحیدہ لا الہ الا ہوا ولیس کمثلہ احد من نوع البشر والعباد یشابہ بعضہم بعضا فلا تجل احدا منہم وحیدا واتق اللہ واحذر۔